أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله. اور آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئی ایک مشرقی جانب میں اور لوگوں سے انہوں نے ایک آڑ بنا لی تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا یعنی اپنے فرشتے کو بھیجا وہ فرشتہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. مریم کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے. وہ فرشتے بولے کہ جو میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک صاف ستھرا لڑکا. حضرت مریم فرمانے لگی کہ میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتہ کہنے لگا اسی طریقے سے ہوگا, تیرے پروردگار نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ کام میرے اوپر بہت آسان ہے اور ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے, اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے اور اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا اور وہ ایک دور کی جگہ میں اس کو لے کر چلی گئیں تو درد ذہن نے ان کو آ پکڑا ایک کھجور کے تنے میں. وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. فرشتے نے ان کو نیچے سے آواز دی کہ تم غم مت کرو, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تم اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی, تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو اور جب تم کسی انسان میں سے کسی کو دیکھو تو یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے تو میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. پھر حضرت مریم اس بچے کو لے کر آئیں اپنی قوم اس بچے کو لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس اٹھاتے ہوئے کہنے لگے اے مریم تو نے تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے, اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے گفتگو کریں اس بچے سے جو گہوارے میں پرورش پا رہا ہے. بچہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنا دیا ہے جہاں بھی میں جاؤں, اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں, اور مجھے اور میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور اللہ نے مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا, اور میرے اوپر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں. جیسا کہ آپ نے ترجمے سے معلوم فرمایا کہ ان آیات مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے ہی اس پوری سورت کا نام سورۃ مریم ہے, اس پوری سورت کا نام سورہ مریم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اللہ کے انبیاء السلام کے واقعات مسلسل ذکر فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، کوئی اکیلے نبی نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور جو آخر میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کے لگ بھگ گزر چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر کیا گیا، ایک جگہ تو یہی ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں اور کی ہے، اور اس طرح ایک پوری سورت ہے سورہ آل عمران جو قرآن مجید کے شروع میں ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے بعد آل عمران، اور آل عمران میں بھی ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، اور یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، بہت پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے تھے، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ والد کا نام بھی عمران تھا، چنانچہ سورہ آل عمران میں جس عمران کا ذکر ہے تمام مفسرین رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہی مراد ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آل آدم و آل ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالی نے حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو چنا، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو چن لیا، چنانچہ حضرت عمران کی جو اولاد تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے، ذریتم بعضها من بعض، اور یہ اولاد ہیں بعض کی بعض سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے، پھر آگے حضرت عمران کا ذکر کیا کہ اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار میں نے آپ کے لیے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ آزاد ہوگا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، تو آپ مجھ سے اس کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہتے ہیں عمران جو تھے یہ بڑے ولی اللہ تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عمران بڑے ولی اللہ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حنہ، اور حنہ جو ہیں وہ والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی، تو یہ دونوں میاں بیوی بڑے نیک، بڑے صالح اور قابل احترام شخصیات تھیں، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس کو قرآن نے فرمایا ذریتا بعضها ممباس. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے والد عمران جو تھے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل سے تھی. لیکن بہرحال ماں باپ دونوں کا سلسلہ جا کر مل جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ جو عمران تھے اور ان کی بیوی حنہ، یہ زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، لیکن زیادہ ان کی خدمات جو تھی وہ بیت المقدس کی لیے وقف تھی، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کو صاف رکھنا، آنے والے جو عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے اہتمام کرنا وغیرہ وغیرہ. اور ان کی عمر زیادہ ہو چلی تھی، اولاد ان کے ہاں کوئی نہیں تھی. تو حضرت حنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مادہ چڑیا ہے یا پرندہ ہے اور وہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا ہے. تو ان کو بڑا دیکھ کر اس کو بڑا پیار آیا کہ دیکھو یہ ماں ہے اور یہ اپنے بچے کو کس طریقے سے کھلا رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ماں کا اپنا لاتی ہے، غذا لاتی ہے اور پھر لا کر اپنے بچے کے چونچ کے اندر، منہ کے اندر ڈالتی ہے. بچہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ماں کے دل میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ آ کر بچے کے منہ میں وہ ڈال دیتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں، جو بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا ماں جو ہے اس کے دل میں محبت ڈال دے، ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، چھاتیوں میں دودھ پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسی اس کو محبت ہوتی ہے، اور دودھ جو ہے وہ اس کے وہ جناب مجبور ہوتی ہے کہ دودھ اپنے بچے کو پلائے، نہیں پلائے گی تو تکلیفیں کھڑی ہوں گی، اس کی مامتا بھی متاثر ہوگی، اس کی صحت بھی خراب ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یہ انتظام فرماتے ہیں. مولانا روم نے لکھا کہ اگر تو چھوٹا بچہ بن جائے تو رزق تجھ تک پہنچے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر جو زمین ہے وہ بالکل دریا سے دور ہوتی ہے، جیسے بلوچستان کی زمین اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے وہاں تک پانی پہنچا دیتے ہیں. تو بہرحال جو پرندہ ہے مادہ وہ غذا لاتی ہے، اپنے بچے کے چونچ کو کھول کر اس کے اندر بھرتی ہے. تو حنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو بڑا پیار آیا اس ماں کی مامتا پر، تو دعا کی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے، اور اولاد عطا فرمائیں گے تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حمل ٹھہر گئے. حمل ٹھہرنے کے بعد باقاعدہ انہوں نے نظر مان لی اور یہ کہا کہ انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو دین کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا ہے، دین کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا ہے. اور آزاد کرنے میں بھی ایک بڑا مزیدار ہے کہ یہ جو آدمی دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا یہ غلام ہے، لوئن عبد الدینار و لوئن عبد الدرہم، اور جب وہ دین کے لیے ہو گیا تو وہ آزاد ہو گیا. تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن، کہ اے پروردگار میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں آزاد کر دوں گی، آزاد کر دوں گی یعنی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. فتقبل منی، آپ یہ قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. اب ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن زیادہ خیال یہ تھا کہ جب میں نے نظر مانی ہے تو بیٹا ہی ہوگا جو جا کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلما وضعتها، پھر جب وضع حمل ہوا تو کہنے لگی قالت ربی انی وضعتها انثی، کہنے لگی کہ اے پروردگار میں نے تو بچی کو جنا ہے. پریشان ہوئی، کہا کہ اے پروردگار میں نے تو بچی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اس نے کس چیز کو جنا تھا. اور آگے قرآن نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا جو ہے اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہوں نے تو ایک حسرت میں کہا کہ اے پروردگار میرے ہاتھوں بچی ہو گئی ہے، انی وضعتها انثی، اے پروردگار میں نے تو بچی کو جنا ہے، میرے ہاں بچی ہو گئی ہے، مقصد یہ تھا کہ میں اس کو دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا جانا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثٰى، اور جو لڑکا ہونے والا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثٰى، اور لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہے. اس کو بعض مفسرین نے حتی حنہ کا قول ذکر کیا ہے، لیکن کئی مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس لڑکے کی تم خواہش کر رہی تھی وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی زیادہ تمہارے لیے مفید، نافع اور باقی رہنے والی ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات لڑکا اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا کہ لڑکیاں مفید ہوتی ہیں. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ جن کے یہاں لڑکیاں لڑکیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی سے ہم سے کچھ ناراضگی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یا کیا بات ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بسا اوقات لڑکا اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا کہ لڑکی مفید ہوتی ہے. حضرت حنہ کی خواہش یہ تھی کہ لڑکا ہو تاکہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں. اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا نہیں فرمایا بلکہ لڑکی عطا فرمائی، اور یہ فرما دیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثٰى، کہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کہ وہ لڑکا تو صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوتا، اور یہ جو لڑکی ہو رہی ہے اس کے بطن سے تو نبی کا ظہور ہوگا، اس کے بطن سے تو نبی کا ظہور ہوگا. وہ صرف بیت المقدس کی خدمت نہیں کرے گی بلکہ پورے عالم کو منور کر دے گا وہ لڑکا، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الکہف میں بھی گزری کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ اراد ربک ان یبدل، اچھا جی میرا خیال ہے دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے تاکہ انسان گناہگار نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان ماں باپ کے لیے ان کا پروردگار اس سے بہتر اولاد تبدیل کرے جو پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگی. چنانچہ اس وقت ہم نے تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا اور سارے مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی، اور اس لڑکی کے سات نسلوں تک انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. تو اس میں بڑی تسلی ہے ان حضرات کے لیے کہ جو جن کے ہاں بچیاں ہوتی ہوں کہ یہ بچیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انعام ہیں، رحمت ہیں، اور بسا اوقات یہ بچے سے بڑھ کر انسان کے لیے نافع ہوتی ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے تین بہنوں کو یا تین بچیوں کو پالا تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طریقے سے ہوں برابر برابر. اور پھر کسی نے عرض کیا کہ اگر دو بچیاں ہوں، اور میں اگر دو کو بھی پالے گا تو میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. پھر کسی نے عرض کیا کہ اگر ایک ہو، اور میں اگر ایک ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے. تو یہ بچیوں کی پرورش اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مگر یہ بچیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے. بچیاں ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اور بعض اوقات ان بچیوں سے اللہ تعالیٰ ایسے سلسلے جاری فرما دیتے ہیں ان کے بطن سے جو لڑکوں سے سلسلے جاری نہیں ہوتے. تو حضرت حنہ جو تھی ان کی خواہش تو یہ تھی کہ لڑکا ہو، اور افسوس کا بھی اظہار کیا، قالت ربی انی وضعتها انثیٰ، کہ پروردگار میں نے تو بچی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ. آگے حنہ نے ان کا نام رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. اور کئی مفسرین نے لکھا اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں لکھا کہ مریم جو ہے ان کے زبان میں کہتے تھے خادم کو اور خادمہ کو. تو گویا نام ہی یہ رکھا مریم کہ یہ خدمت کرے گی دین کی اور بیت المقدس کی. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالی کی پناہ میں دیتی ہوں. اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ طالب علموں نے تو حدیث پڑھی ہوگی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو انگلی مارتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو انگلی مارتا ہے. اور انگلی مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں تو کہاں بچ کے جائے گا مجھ سے، آپ مرتے دم تک تجھے چھوڑوں گا نہیں، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو آدمی اس سے مستثنا رہے، ایک حضرت مریم اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس نے انگلی مارنے کی کوشش کی لیکن انگلی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں لگی. تو یہ جو حضرت حنہ نے دعا کر دی تھی کہ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا. اور یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہمیں جب پریشانی ہو تو ہمیں فوراً کس کی پناہ میں آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے تو ساری پریشانیوں سے حفاظت. تو حضرت حنہ نے حضرت مریم کے لیے دعا کی انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. قرآن آگے کہتا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. آگے اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت حنہ جو تھی ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا عیشا، اور عیشا جو تھی یہ بیوی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں. تو جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں تو ان کی والدہ حنہ نے یہ چاہا کہ میں اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے وقف کر دوں، لیکن کس کی سپردگی میں؟ وہاں بڑے بڑے کاہن تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، انہی میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. تو سب نے خواہش کی کہ یہ معصوم بچی ہے، چھوٹی ہے، ہم اس کی کفالت کریں گے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر میں اس کی سگی خالہ ہے تو میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں. لیکن باقی جو لوگ تھے وہ نہیں مان رہے تھے، تو قرعہ ڈالا گیا، قرعہ ڈالا گیا. اور قرعہ ڈالے میں تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یعنی قرآن ڈال رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے، اور قلم ڈال کر قرآن نکالنا چاہتے تھے کہ دیکھیں کس کا قرآن نکلا. ایک مرتبہ میں نکالا تو بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا، دوسری مرتبہ میں نکالا تو بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا، تیسری مرتبہ میں بھی. اور یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ وہ خالو تھے اور ان کے گھر میں خالہ تھی، اور خالہ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ایسی ہے جیسے ماں، چچا ایسا ہوتا ہے جیسے باپ، العم سن و ابی، حدیث میں آتا ہے چچا باپ کے ہم مثل ہے، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بمنزلہ ماں کے ہے. اسی لیے اگر کسی معصوم بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی پرورش کا حق نانی کو ہوتا ہے، اگر نانی موجود نہ ہو تو پرورش کا حق خالہ کو ہوتا ہے. اس لیے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی عیشا وہ حضرت حنہ کی سگی بہن تھی, خالہ تھی حضرت مریم کی, اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, اس لیے بھی کہ نبی تھے, اس لیے بھی کہ خالو تھے, اور اس لیے کہ بچی اپنے خالہ کی زیر نگرانی پرورش پائے گی. چنانچہ حضرت مریم اپنے خالہ کے پاس رہیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں رہیں. اب اسی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تھے کبھی کبھار, تو جب جاتے تھے حال وال پوچھنے کے لیے, بھئی کوئی کام تو نہیں ہے کوئی, جب جاتے تھے دیکھتے تھے کہ طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی, اور بسا اوقات بے موسم کے پھل ہوتے تھے, اس موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے, بے موسم پھل ہوتے تھے, اور اس علاقے میں دور دور تک وہ پھل نہیں ہوتے تھے, تو حیران ہوتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ انا لکی ہذا, یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم فرماتی تھی من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آئے ہیں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری بھانجی, یا یوں کہہ لو کہ میری بیوی کی بھانجی کو اللہ تعالی بے موسم کے پھل عطا فرما رہے ہیں, تو اس وقت میں ان کو خیال ہوا کہ میں بھی اولاد, میری بھی اولاد نہیں ہے, اگرچہ میں بھی بے موسم کا ہو گیا ہوں, یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے, اس عمر میں ایسے مرد کے بھی بچہ نہیں ہوتا, ایسی عورت کے بھی بچہ نہیں ہوتا, لیکن جو اللہ تعالی حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمر میں ہم دونوں کو بھی اپنے فضل سے بے موسم کی اولاد عطا فرما سکتا ہے. چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی, ہنالک دعا زکریہ رب, اس وقت میں یہ پھل ول دیکھ کر حضرت زکریہ نے دعا کی, قال رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ, اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما دے, انک سمیع الدعاء, بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. اب یہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو خیال آیا, یہ اس لیے آیا کہ دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے, تو دعا کی کہ پروردگار رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ. کبھی کبھار کوئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتاؤ اولاد کے لیے, تو میں تو فوراً ان کو یہی دعا کہہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کی ہے کہ رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ, اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, انک سمیع الدعاء, بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے. اب جب یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما دے, فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, تو وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک بچے کی. کہا کیسے بچہ ہوگا, میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے ہوتا ہے. فرشتے نے کہا کہ اسی طریقے سے ہو جائے گا, چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, قال رب انا یکون لی غلام, عرض کیا کہ پروردگار میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا, وقد بلغنی الکبر, بڑھاپا مجھ تک پہنچ گیا ہے, وامراتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے. اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کے تابع نہیں ہے. ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہم اسباب کے مطابق عمل کریں گے, لیکن اسباب خدا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اسباب جو ہیں یہ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھو یہ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان اسباب کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسباب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ اسباب بنا ہے اللہ تعالی نے. جب اللہ تعالی نے ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں تو ہمیں حتی الامکان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں، مگر اللہ تعالی ان اسباب کے تابع نہیں ہیں. اللہ تعالی چاہیں گے ان اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو نہیں تاثیر پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی چاہیں گے تو بغیر اسباب کی بھی عطا فرما سکتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی. قرآن نے کہا امبتہا نباتا حسنا، بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو اگایا. امبات کہتے ہیں اگانے کو، جیسے درخت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کاٹ چھانٹ خوبصورت، اس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی، ان کو تعلیم دی گئی دین کی، اور یہ بڑی ہو گئی. اب جب بڑی ہو گئی عبادت کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، اور فارغ اوقات میں بیت المقدس کی صفائی اور دوسری خدمت بھی کیا کرتی تھی. تو ایک دن یہ اپنے عبادت خانے میں، جس کو قرآن مجید نے محراب کہا ہے، تو وہاں عبادت کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا. وہ فرشتے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، روح القدس، مقدس روح. روح القدس یعنی مقدس روح، اور مقدس روح سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام. اس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا. اب اپنی آیات لے لیجئے. قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، کہ آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، بڑی محبت سے کتاب اللہ میں مریم کا ذکر کیجئے. معلوم ہوا کہ مسلمان اس وقت مسلمان ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لائے. جب تک مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، ان کی عظمت، ان کا احترام دل میں نہیں ہوگا، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کتاب میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہاں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر. اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم سب انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، الحمدللہ. اور باقی جو ہیں جتنی امتیں، کچھ کو مانتی ہیں کچھ کو نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر اور ہم مسلمانوں پر خاص فضل ہے کہ اس نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی برکات ہمیں عطا فرما دی ہیں. ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تھامنے والے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، کہ آپ اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے. اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ دور ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی جانب میں، جب وہ دور ہوئی اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب میں، یعنی گھر ان کا کچھ فاصلے پر تھا، اور جو عبادت کی جگہ تھی وہ مشرق کی طرف تھی، اور وہاں جا کر وہ عبادت کی کرنے لگی. جب دور ہوئی اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف، اب یہ مشرق کی طرف کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مشرق کی طرف اس لیے کہ وہاں سے سورج کی کرنیں آتی ہیں، اور یہ علاقہ بھی یہ ٹھنڈا ہے، بیت المقدس وغیرہ کا شام کا علاقہ نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمی وہاں اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا کہ سردی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سرد علاقوں کے اندر جو مشرقی جانب ہے، جہاں دھوپ کی روشنی صبح صبح جلدی سے آئے، تو وہی انسان کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے مشرقی جانب کا انتخاب کیا ہو. تو کسی حکمت سے انہوں نے مشرقی جانب کا انتخاب کیا. اب ہوا یہ کہ جو عیسائی تھے انہوں نے مشرقی کو اپنا قبلہ بنا لیا، انہوں نے مشرق کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. چنانچہ کچھ لوگ جو ہیں جو بیت اللہ کے مشرق میں رہتے ہیں تو وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو مغرب میں رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، جو شمال کی طرف رہتے ہیں جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو جنوب میں ہیں وہ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں. بلکہ اگر آدمی کو قبلے کا پتہ نہ ہو تو آپ حضرات نے مسئلہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ اگر رات کا وقت ہے یا آپ کسی ایسے علاقے میں غیر مسلم علاقے میں کہ آپ کو کسی طریقے سے قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ اندازے سے نماز پڑھ لی، یا کوئی اور نماز ہے رات کی، عشاء کی، مغرب کی، اندازے سے آپ نے نماز پڑھ لی، تو جدھر آپ نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے بس وہی نماز ہو گئی آپ کی. اس لیے کہ نماز اللہ تعالی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب کے لیے نہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر اللہ کے ساتھ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. عین بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو سکے تو جدھر بیت اللہ ہے یعنی مشرق میں یا مغرب میں ادھر رخ کر لو، اور اگر وہ بھی معلوم نہ ہو سکے کسی طریقے سے تو جہت تحری ہے انسان کا قبلہ بن جاتی ہے. جو کوشش کر کے جدھر رخ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی. اعادہ بھی واجب نہیں ہے، دوبارہ دہرانا بھی ضروری نہیں، اس لیے کہ نماز اللہ تعالی کے لیے ہے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. بیت اللہ تو ایک رخ ہے ہمارے لیے کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے ایک مشرقی جانب اختیار کی. اب اس سے یہ سمجھنا کہ جو مشرقی جانب ہے وہی قبلہ بن گئی، یہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا اور اضافہ کر دیا. اور مجھے کبھی کبھار یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہندو ہے نا، یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے ڈنڈوت کرتے ہیں اور جناب ہاتھ بات. تو میں سوچتا ہوں، وہ ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ جو سورج کی صبح کی کرنیں ہیں یہ بڑی مفید ہوتی ہیں. سورج کی جو صبح کی کرنیں ہیں بڑی مفید ہوتی ہیں. اس وقت میں انسان اگر سورج کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے یا چلے پھرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے جسم کو. اب مگر وہ جسم کو فائدہ ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ایک نفع کا ذریعہ بنا دیا آپ کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سورج کی عبادت شروع کر دو. ہو سکتا ہے کہ ان جناب یہ جو ہندو ہیں تو ان کو ایسے ہی کسی نے کہا ہو کہ بھائی یہ سورج کی کرنیں ہیں یہ بڑی اچھی ہوتی ہے، اس طرف کو رخ کر کے ذرا سانس وانس لیا کرو. اب وہ سانس لیتے لیتے پھر وہ آگے سورج کی پرستش ہی شروع کر دی. تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہی بات جب آپ حد سے زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی. اعزنا اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور یہ ہم سب کے یعنی اسلامی تعلیم بھی ہے کہ ہر بات کو اس کے حد تک رکھو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. بہرحال یہاں صرف اتنا آ رہا ہے کہ فاتخذت مکانا شرقیا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے دور ایک مشرقی جانب انتخاب کی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور لوگوں سے ایک آڑ بنا لی. ظاہر پردہ نشین خاتون تھی اور حیا ایک فطری چیز ہے عورتوں کے اندر، تو لوگوں کے سے ایک آڑ بنا لی تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھیں اور وہ لوگوں کو نہ دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں اس جگہ میں بیٹھ کر. اب ہوا یہ کہ جہاں وہ عبادت کر رہی تھی یہ خلوت میں تھی، وہاں ایک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. تو قرآن کہتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا. ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا. بعض مفسرین نے روح سے روح اللہ مراد لی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اکثر مفسرین نے روح سے روح القدس مراد لی ہے، اور روح القدس مراد ہے مقدس روح، اور مقدس روح سے مراد یہ ہے فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام. اور روح اگر گناہ نہ کرے تو مقدس ہی ہوتی ہے، اگر روح سے گناہ نہ ہو تو مقدس ہوتی ہے، اور نہ مقدس اس وقت ہوگی جب اس سے گناہوں کا صدور ہو. اسی لیے ہم نے آپ نے دعا سنی ہوگی کہ ہمارے بزرگوں میں اکثر ہوتا ہے قدس اللہ سرا. تو سر کا کیا مطلب ہے؟ سر کا مطلب بھی روح ہے. یہ جو ہے نا قدس اللہ سرا، تو روح جو ہے یہ تو ایک راز ہے. قل الروح من امری ربی، روح جو ہے میرے رب کے حکم میں سے ہے. تو قدس اللہ سرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بالکل پاک صاف کر دے، یعنی ہر قسم کی لغزش اور ان سب چیزوں سے ان کو مقدس فرما دے. تو روح القدس جو ہے یہ لقب ہے کس کا؟ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا. ہمارے استاد تھے, انتقال ہوا بھی کچھ عرصے پہلے, حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ, لاہور میں تھے, جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے. تو وہ جب پرچہ بناتے تھے, ہمارا بھی پرچہ انہوں نے بنایا, ہم نے ان سے صحیح مسلم پڑھی تھی, تو جب انہوں نے ہمارا پرچہ بنایا, اور ان کی عادت تھی کہ جب پرچہ بناتے تھے تو آخر میں لکھتے تھے ایدکم اللہ بروح القدس, ایدکم اللہ تعالی بروح القدس, کہ اللہ تعالی حضرت جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے. معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام مدد بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو آدمی جب عبادت کرتا ہے, جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر مصافحہ کرتے ہیں نیک لوگوں سے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے. تو ایدکم اللہ تعالی بروح, اور یہ جو ہے نا ایدکم اللہ بروح القدس, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مشرکین مکہ کے خلاف حجب کروں, تو آپ نے فرمایا کہ تم مشرکین مکہ کی حجب کیسے کرو گے, کیونکہ میں خود قریش میں سے ہوں, تو تم قریش کی حجب کیسے کرو گے؟ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کو قریش میں سے اس طریقے سے نکال لوں گا جیسا کہ آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے, یعنی میں صرف قریش کی حجب کروں گا, آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا ٹھیک ہے, پھر ایسا کرو کہ تم ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھو, اور یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَسَّابَتُ الْعَرَبِ, کیونکہ عرب کے جتنے نسب ہیں ان کو سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر ہیں. ابو بکر کو معلوم ہے کہ کس کا نسب کہاں جا کر کس سے ملتا ہے, تو کس کی حجب کرنی ہے اور کس کی حجب نہیں کرنی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے حجب کرنی شروع کی اور ان کے اشعار پہنچے مکہ مکرمہ میں, تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ ان اشعار کے پیچھے ابن ابی قحافہ ہے. کہتے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان اشعار کے پیچھے ابن ابی قحافہ ہے, ابو بکر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہ بات کہ کس کی حجب کرنی ہے اور کس کی حجب نہیں کرنی, یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے, وہ تو مدینہ کے تھے, ان کو قبیلہ قریش کے نسبوں کا پتہ نہیں تھا. ابو بکر صدیق بتاتے تھے کہ اس کی حجب کرنی ہے, اس کی نہیں کرنی, کیونکہ اگر اس کی حجب کرو گے تو اس کا اثر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر نہ آ جائے. تو جس وقت میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ کی نعت اور مشرکین مکہ کے حجب بیان کرنے شروع کی, اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور یہ کہا اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ آپ حسان کی تائید کیجئے, حسان کی مدد کیجئے روح القدس کے ذریعے سے, یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کا کام صرف وہی پہنچانا ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہاں یہ آ رہا ہے ہمارے ان آیات کے اندر کہ فارسلنا الیہا روحنا, کہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا. تو تمام مفسرین, اکثر مفسرین کے نزدیک روح سے مراد روح القدس ہے, یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا, اور وہ جو روح القدس تھے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے. تمثل ظاہر ہوئے, بشرا انسان, سویا تندرست صحت مند, ایک صحت مند انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے. اب وہ گھبرا گئی, ایک مرد خلوت گدے میں آ گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک, حضرت مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. وہی بات ہے، فوراً کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ تعالی کی پناہ میں آؤ. تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالی، یا اللہ آپ کی پناہ، اردو میں یا اللہ آپ کی پناہ. حضرت مریم کو پریشانی ہوئی کہ میری عصمت، عفت پر کوئی حرف نہ آ جائے، تو فوراً کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منکا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا ان کی طرف بڑھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو یہ اللہ کی تعالی کی پناہ مانگ لینا، بلکہ مانگنا بھی نہیں، ایک ہوتا ہے مانگنا، ایک ہوتا ہے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جانا. پناہ نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی پناہ میں آ جانا چاہیے. یا اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، بس میں نہیں جانتا، آپ مجھے پناہ دے دیں. جیسے آپ پناہ لیتے ہو کسی، بس آپ پناہ دے دیں، یا اللہ آپ کی پناہ. تو حضرت مریم نے بھی یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، انسان کو خطاب کر کے، ان کنت تقیہ، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے. لیکن وہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا، قال انما انا رسول ربک، کہا میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، تیری طرف آیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تیرے لیے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں عطا کروں تیرے لیے، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے فرمایا کہ میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. قال کذالک، فرشتے نے کہا، کذالک اسی طریقے سے ہوگا. قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طریقے سے ہوگا. قال ربک ہو علی ہین، اور تیرے پروردگار نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بات میرے اوپر بہت ہلکی اور آسان ہے. بغیر مرد کے، صرف عورت سے بچے کو پیدا کر دینا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. قال ربک ہو علی ہین، تیرے پروردگار نے فرما دیا ہے. کیا فرما دیا ہے؟ ہو علی ہین، کہ یہ بچے کا پیدا کرنا میرے اوپر بڑا آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں. ورحمتا منا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی. وکان امرا مقضیہ، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اتنے مضبوط الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس لیے ذکر فرما دیے تاکہ حضرت مریم علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اب اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو کر رہے گا، حمل ٹھہرے گا، تمہارے ہاں بچہ ضرور ہوگا، تمہیں ان سب باتوں کو لے کر چلنا ہے. قال کذلک، اسی طریقے سے ہوگا. قال ربک ہو علی ہین، آپ کے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرے اوپر آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور نشانی تھی. چنانچہ قرآن کہتا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت ہو. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھا دیے. اس دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، عام طور سے ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ہم بستری ہوتی ہے، پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. جس बाप के नुतफे से बाप को पता नहीं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये पता नहीं कि उसके अखलाक कैसे होंगे, शक्ल कैसी होगी, जिस माँ के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है उसको पता नहीं है कि अंदर बेटा है या बेटी है, उसकी अखलाक कैसे होंगे, सूरत शक्ल कैसी होगी। अल्लाह सुबहान हुआ ताला पैदा फरमाते हैं लेकिन माँ बाप के मिलाप से, ये माँ बाप का मिलाप ये सबब है बच्चे की पैदाइश का, और हम असबाब ही के मुकल्लफ हैं, हम सब असबाब के मुकल्लफ हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो जनाब को पहले शादी करनी चाहिए, शादी करके फिर उसके बाद आपको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे यहाँ बच्चा हो जाए। वो एक लतीफा सुना था कि एक आदमी मुसलसल दुआ कर रहा था कि जी मेरे यहाँ बच्चा हो जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए। तो एक फरिश्ता उसके पास आया, उसने कहा तुझे 10 साल हो गए हैं दुआ करते हुए, शादी तो कर ले। तो दुनिया का कानून यही है, सबब यही है, अल्लाह ताला ने तरीका ही ये बनाया है। और ये तरीका किसने बनाया, मैंने या आपने? अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला की रजा इसी में है, सारी दुनिया इसी तरीके से पैदा होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, सारे के सारे इसी तरीके से पैदा हुए हैं, माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुए हैं। हम असबाब के मुकल्लफ हैं, लेकिन हम तो असबाब के मुकल्लफ हैं मगर अल्लाह ताला इन असबाब के पाबंद नहीं है। ये असबाब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला इन असबाब के पाबंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला कभी कभार इन असबाब को तोड़ देते हैं, ये बताने के लिए कि असबाब हमारे बनाए हुए हैं, तुम इस पर अमल करते हो, करना चाहिए, इन असबाब को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन इन असबाब में तासीर मेरी पैदा की हुई है, इन असबाब की जाती तासीर कोई नहीं। चुनाचे ऐसा होता है कि माँ भी सही होती है, बाप भी सही होता है, डॉक्टर कहते हैं दोनों सही हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं, लेकिन अमल नहीं ठहरता, नहीं ठहरता। अब मालूम हुआ कि सबब है मगर ये सबब मुसब्बिबुल असबाब के हुक्म के ताबे है। तो अल्लाह ताला ने कुदरत के नमूने दिखा दिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस तरीके से पैदा किया गया कि ना उनका बाप और ना उनकी माँ, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से, वो भी टेढ़ी पसली से, तो गोया मर्द का तो वास्ता बीच में आया लेकिन औरत का वास्ता नहीं आया, हजरत हव्वा की पैदाइश में एक मर्द का तो बीच में वास्ता आ गया लेकिन औरत का वास्ता नहीं आया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में औरत का वास्ता तो आया मगर मर्द का वास्ता कोई ना आया। तो ये सब नमूने अल्लाह ताला ने दिखा दिए कि बच्चा इस तरीके से पैदा हो सकता है, इंसान इस तरीके से वजूद में आ सकता है कि ना उसकी माँ हो और ना उसका बाप हो, जैसे कहते आदम अलैहिस्सलाम, और हो सकता है कि मर्द बीच में हो मगर औरत ना हो, जैसा कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, और हो सकता है कि सिर्फ औरत का बीच में वास्ता हो, मर्द का कोई वास्ता ना हो, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला की कुदरत है और ये मौजज़ात हैं और ये खवारिक आदात हैं, इन पर ईमान रखना जरूरी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने ये सारी बातें कुरान मजीद में जिक्र की ताकि हम अल्लाह ताला की इस कुदरत के सामने सरे तस्लीम खम करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी निकाह ना करे और औलाद की दुआ करता रहे, ये अल्लाह ताला के असबाब बनाए हुए असबाब का इनकार होगा, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए असबाब का इनकार होगा। अल्लाह ताला आप ये चाहें कि मेरे साथ भी वही काम किया जाए जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अपनी शक्ल तो देखो, अपना मुंह तो देखो, है? और ये जो हजरात थे ये तो खुद हैरान थे, हज़रत मरियम ने कहा कैसे हो सकता है, लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, काला कदालिक काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, परवरदिगार के लिए सब आसान है लेकिन हम तो असबाब के मुकल्लफ हैं, हमें असबाब ही को इख्तियार करना पड़ेगा। अलबत्ता हमारे लिए जरूरी है कि हम इस असबाब के ऊपर ईमान न रखें बल्कि हम ईमान रखेंगे किस पर, मुसब्बिबुल असबाब पर, यानी अल्लाह सुबहान व तआला पर, कि भाई मैं सबब इख्तियार कर रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ और बीवी के पास जा रहा हूँ, बाकी बच्चा देने वाला अल्लाह ताला है, दवा खा रहा हूँ, لیکن شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. بس یہ اسباب اختیار کرنے ہیں, مگر اسباب پر نظر نہیں کرنی بلکہ مسبب الاسباب پر نظر کرنی. اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ بعض لوگ سرے سے اسباب ہی کو بیچ میں سے اڑانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب کو میں اور آپ نہیں توڑ سکتے, ہمیں توڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ رب کے بنائے ہوئے, ہمارے خالق اور مالک کے بنائے ہوئے. ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے لیکن مناسب طریقے سے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, مختصر سے اسباب اختیار کرو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ انہی اسباب کے اندر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں, مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے مگر اس بات پر ایمان رکھے کہ یہ اسباب اسباب ہیں اور جو کچھ تاثیر ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے, اس کی قدرت سے, اس کی مشیت سے ہوگی. تو اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس قصے میں اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ چند آیتیں ہوئی ہیں, باقی آیتیں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو اگلی مجلس میں. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ہمارے اس بیٹھنے کو, گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے تھامنے والا بنا دیجئے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے, آخرت بھی اچھی کر دیجئے. اللہم انا نسألک تمام العافیہ و نسألک دوام العافیہ و نسألک شکر علی العافیہ و نسألک الغنا عن الناس. اللہم ما امسى بنا من نعمت او بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.